الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر کل بروز قیامت کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو تمام رسولوں کی تشریف آوری کا ایک مقصد بیان فرما دیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی اطاعت کی جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوں تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے. رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے. اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں. لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھاتا رہے، پڑھتا رہے، دن رات پڑھتا رہے، لیکن اگر رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا تو گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور کفر میں جا بیٹھا. اور دوسرا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو سرزنش فرمائی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مقدمہ کا فیصلہ پھر بھی کسی یہودی عالم کے پاس لے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے جب انہیں کہا جاتا اور جب انہیں بلایا جاتا تو وہ منہ موڑ کر کترا کر نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں ہی یہ نعمت مقدر فرما دی ہو۔ پھر فرمایا کہ جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا تھا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے، یعنی ان سے گناہ ہو ہی گیا تھا تو پھر یہ اس گناہ کی معافی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار فرماتے، سفارش کر دیتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پاتے۔ ناظرین، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے لیکن اس آیہ مبارکہ کے جز میں جو حکم ہے وہ حکم عام ہے، اور اس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کو طلب کرنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری گویا رب کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تین اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم حیات ظاہری میں تھے تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضور تھا یعنی حاضری تھی وہ تو خود آ جانا تھا، ظاہر ہونا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو گناہوں سے معافی ہو جائے۔ اور دوسرا انداز کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما چکے تو اب حضور سے مراد حضور مزار پر انوار ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دیں اور وہاں جا کر اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں معافی مانگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دے، حضور کو شفیع بنا لیں، سفارشی بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں عطا فرما دے۔ اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری کی دولت میسر نہ آ سکے تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرے، یہ بھی حضور ہے، یہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل، آپ سے فریاد، آپ سے استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیو، محترم ناظرین، ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں، روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ یاد رہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا جو سلسلہ ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے چلتا چلا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہی چلتا چلا رہا ہے۔ آئیے چند ایک واقعات سنیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا اور نہ ہی کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنی ذات کو باندھ لیا ہے اور یہ قسم اٹھا لی ہے کہ میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہیں ہو جاتی یا پھر موت نہیں آ جاتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تبارک و تعالی کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں اس کو نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ کوئی چیز چکھی، حتیٰ کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے تو کہنے لگے، خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بندشوں سے آزاد فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی نظر اس بستر پر پڑی تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جو تم نے بنایا اس میں روح پھونکو، یعنی انہیں زندہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے، جن کے گھروں میں تصویریں لٹک رہی ہوتی ہیں، دیواروں پر آویزہ ہوتی ہیں، اور مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور تصویریں سجا کر رکھتے ہیں۔ جہاں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جمع ہو کر جبر و قدر میں بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ سرخ تھا، اور اس طرح سرخی نمایاں تھی جیسے سرخ انار کا دانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر نچوڑا گیا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ لیا تھا، آپ کے چہرے کے تغیرات کو محسوس کر لیا تھا، تو ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی ثبتنا الی اللہ و رسول، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر حاجتیں اور مغفرت طلب کرنا بھی یہ ہمارے اسلاف سے چلتا چلا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا یہ طریقہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عرض و معروض باقی رہی اور آج تک ساری امت میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا، یا رب عز و جل، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ آئیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا، اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ گئی اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ گوشت سے بھر گئے، یعنی ساری قحط سالی بارش کے آنے کے بعد دور ہو گئی، اور یہ سب صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا۔ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ مروان نے ان کی گردن کو پکڑ کر کہا کہ جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جب کہ نہ اہل والی ہو۔ جانتے ہیں یہ صحابی کون تھے، یہ صاحب کون تھے؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ رب کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک اپنے سر پر ڈالی، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ پھر کہنے لگا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ الغرض، پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سے اشعار فرمائے، چنانچہ حدائق بخشش میں فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، ایک حکم تو یہ ہے کہ رب اپنے رسولوں کو جو بھیجتا ہے اس کا مقصد رسولوں کی اطاعت کرنا ہے، اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤ کا میں داخل ہے، اور خیر القرون کا یہ معمول رہا ہے۔ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کر دیا گیا، اچھی اور بری سفارش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی سفارش وہ ہے जिसमें किसी को जायज नफा पहुंचाया जाए या तकलीफ से बचाया जाए, इस पर बंदे को सवाब मिलता है। जैसे कोई नौकरी का वाकई मुस्तहिक है कि उसको मुलाजमत मिले और किसी दूसरे की हक तलफी नहीं हो रही तो सिफारिश करना जायज है, या कोई शख्स मजलूम है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐसे शख्स को इंसाफ दिलवाने में मदद के लिए सिफारिश की जाए तो यह भी एक अच्छी सिफारिश है। और बुरी सिफारिश वो है जिसमें गलत सिफारिश की जाए, जालिम को गलत तरीके से बचाया जाए। एक तो उसने जुल्म किया, दूसरा उसकी सिफारिश करके उस शख्स को जो जालिम है उसे बचाया भी जा रहा है, या किसी की हक तलफी की जाए, जैसे किसी गैर मुस्तहिक को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश की जाए, या किसी को शराब या सिनेमा के लाइसेंस दिलवाने के लिए सिफारिश की जाए। यह हराम है, गोया एक हराम काम के लिए तामुन किया गया और अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़े तौर पर मना फरमा दिया कि बुराई के काम के अंदर किसी के साथ कोई तामुन ना करो और भलाई के कामों में तामुन किया जाए, नेकी के काम में दूसरे मुसलमानों के काम आया जाए। यह अच्छी सिफारिश है। और बुराई जहां पर हो रही है वहां काम आने की बजाय, हाथ बटाने की बजाय, उसकी सिफारिश करने की बजाय उस बुराई को रोकना चाहिए। अगर इंसान हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, और अगर हाथ से नहीं रोक सकता, ये ताकत नहीं रखता, और जुबान से रोक सकता है तो स्पीच करे, वहां पर अपनी जुबान से उस बुराई को रोकने की कोशिश करे, ना ये कि उसकी सिफारिश करे। और अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखता तो शरीयत मुतहरा हमारी रहनुमाई करती है कि उस बात को दिल में बुरा जाने। तो इसलिए नाजरीन, सिफारिश जब भी किसी की करनी हो तो उसे शरीयत के दायरे में परखा जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक देखा जाए, अहले इल्म से सवाल किया जाए और फिर उसके मुताबिक फिर तय करें आया कि ये सिफारिश जायज है, अच्छी है या बुरी है। अहले इल्म जो रहनुमाई कर देते हैं उसके मुताबिक अमल करने में ही आफियत है। और कुरान खुद कहता है फसअलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, किसी काम के बारे में नहीं जानते तो अहले जिक्र उलमा से सवाल करो, जो जानते हैं उनसे पूछो और जानकर फिर उसके मुताबिक अमल करते चले जाओ। अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक नसीब फरमाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।